الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم آمنت بالله صدق الله العظيم ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي وآله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا سید عالم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ درگاہ مقدسہ پر انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ حضرات گرامی، سورہ انعام کی آیات اور اس سے متعلق ثابت شدہ چند اعتقادی اور نظریاتی مسائل پر گزشتہ جمعوں سے ایک تسلسل کا سلسلہ جاری تھا، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 37 تک کا مکمل خلاصہ اور آیت نمبر 38 میں موجود اسلامی نظریات، بالخصوص عقیدہ نبوت پر جو ایک اہم مقدمہ بیان کیا گیا، اس کی تحقیق کا ایک جز، ایک قسط گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی تھی۔ فلسفہ کچھ یوں تھا کہ آیت نمبر 20 سے لے کر اور یہ آیت نمبر 38 تک کا سلسلہ، بلکہ سورہ انعام پوری کی پوری اس سلسلے میں رہی کہ کفار مشرکین کے ذہنوں میں اس بات کو اجاگر کیا جائے کہ رب کریم نے تمہیں بیکار، عبس اور فضول نہیں بنایا، بلکہ جب تمہارے لیے اللہ رب العزت نے یہ زمین اور آسمان کی تمام نعمتیں تیار کی اور تمہیں خود اپنی تخلیق میں احسن التقویم فرمایا، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ تم اللہ رب العزت کے مطیع و فرما بردار ہو جاؤ اور سب سے پہلے اس کی اطاعت کی اصل جو ہے اور اس کی فرمان برداری کی اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو اس کا شریک نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت کی توحید اور وحدانیت پر یقین کیا جائے اور اپنے وجود میں بھی اس کو نافذ کیا جائے اور اپنے گرد و نواح کے معاشرے میں بھی اس پیغام حق کو بلند کرنے کی اور نافذ کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن کفار مشرکین کا ذہن یہ تھا کہ ہم ایک بیکار مخلوق کے مانند ہیں اور ہم نے جو بھی کرنا ہے وہ کر لیں گے، جو کھانا ہے وہ کھا لیں گے، جو دیکھنا ہے وہ دیکھ لیں گے، مرنے کے بعد ہمیں نہ اٹھایا جائے گا، نہ پوچھا جائے گا، نہ باز پرس ہوگی، نہ جواب دہی ہوگی، نہ ہمیں کسی کے سامنے بطور مقدمے کے لایا جائے گا۔ یہ ایک ان کا تصور تھا، اور سورہ انعام کی تمام آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے یہ اشارہ فرمایا ایسا نہیں ہے، ہم نے اگر تمہیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہیں زندگی کی یہ طوالت دی ہے، یہ راحت و آرام دی ہے، یہ عیش و عشرت کی زندگی دی ہے، تو ہر لمحہ زندگی، ہر لحظہ زندگی سے متعلق رب کریم کے حضور تمہیں حاضر کیا جائے گا، اور کوئی بڑی بات نہیں، تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ رب کو پوچھنے کی ضرورت ہوگی۔ جب رب اس گوشت کے لوتھڑے میں بولنے کی طاقت رکھ سکتا ہے تو تمہارے اس وجود میں ہر جگہ پر وہ بولنے کی طاقت رکھے گا، تو ہاتھ خود بولے گا، آنکھیں خود بولے گی، کان خود بولے گا، پاؤں خود بولے گا، جسم کا ایک ایک جسہ اور جسم کا ایک ایک حصہ خود کہے گا تم چاہو یا نہ چاہو، جب رب ایک گوشت کے لوتھڑے میں گویائی رکھ سکتا ہے تو اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے جسے میں، تمہارے جسم کے ایک ایک انگ میں، تمہارے جسم کے ایک ایک حصے میں رب کریم گویائی کی طاقت ڈال دے گا، اور وہ ایک ایک حصہ رب کے حضور تمہاری بدکاریاں اور تمہاری اچھائیاں رب کے حضور بیان کرے گا۔ تو خیر ان کے اس باطل تلسم کو توڑا جا رہا ہے کہ جو انہیں حق تک پہنچنے میں آڑ ہے، حق کو قبول کرنے میں ایک آڑ ہے، وہ آڑ کیا ہے کہ بس دنیا یہی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں کسی کے سامنے کوئی جواب نہیں دینا ہے۔ تو اس آڑ کو ختم کرنا ہے کہ جب یہ آڑ ختم ہو جائے، یہ غلط تصور ختم ہو جائے، یہ غلط نظریہ ختم ہو جائے کہ ہمیں کسی کے سامنے کھڑا نہیں ہونا ہے، تو حق اس کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا۔ جب اس کو یہ یقین آ جائے کہ میں نے جواب دہی کرنی ہے، مجھ سے باز پرس ہوگی اور ایک عظیم ذات کے سامنے مجھے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، میں بالکل ایک بے حس اور نہتے شخص کی طرح کھڑا رہوں گا اور سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک ہر عضو خود میری بدکاریاں اور اچھائیاں بیان کرے گا۔ تو یہ تصور ان کے ذہنوں میں پگھلایا جا رہا ہے، ڈالا جا رہا ہے، سینچا جا رہا ہے کہ تم عبد نہیں پیدا کیے گئے، یہ زندگی آخرت کا ایک وسیلہ ہے اور ایک راستہ ہے، اصل زندگی تمہاری آخرت کی ہے، یہ کھیت ہے، یہ ایک موسم ہے کہ جس میں تم تمام چیزیں بوؤ گے، اور یہ آخرت کی زندگی ہے جس میں تمہیں کاٹنا پڑے گا اور اپنے تمام سودے سامنے رکھنے پڑیں گے، اپنی اچھائیاں اپنی برائیاں اپنے کندھوں پر اٹھا کر رب کے حضور حاضر ہونا پڑے گا۔ اسی لیے اہل اسلام سے بھی کہا گیا، اور اسلام کے تمام نظریات کے اندر جو بنیادی روح ہے اور جو بنیادی وجہ ہے وہ عقیدہ آخرت ہے۔ اگر عقیدہ آخرت، عقیدہ قیامت کو اسلامی تعلیمات سے نکال دیا جائے تو ساری چیزیں بیکار ہو کر رہ جاتی ہے۔ آج یہ ہماری صفوف میں ایمان کی حرارت اور جناب یہ جوش و جذبہ، آج تحفظ ناموس رسالت کے لیے جناب عالم کفر کے سامنے مسلمان جس طریقے پر بھی اپنا ایک عمل پیش کر رہے ہیں، یہ اس بات کی پوری غمازی ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری ہر ہر نیکی سے متعلق ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے، اور ہم اپنی ہر ہر برائی کے تحت رب کے حضور حاضر ہوں گے۔ تو یہ حاضری اور جواب دہی کا جو مرحلہ ہے، یہ ایسا مرحلہ ہے جو مومن کی حرارت کو باقی رکھتا ہے، اس کی استقامت کو باقی رکھتا ہے۔ اب قیامت کا تصور جتنا پختہ ہوتا چلا جائے گا، بندہ اتنا مضبوط مسلمان ہوتا چلا جائے گا، اور قیامت کا تصور جتنا اس کی نظروں میں پھیکا پڑتا چلا جائے گا، اتنا وہ دنیا دار شعبد باز ہوتا چلا جائے گا۔ اولیاء کاملین کی ولایت کا سب سے بڑا وصف یہ ہے، اور ان کی کرامات میں استقامت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انہیں یہ خیال بالکل دن کے روشن کی طرح آیا ہے، بلکہ اس سے زیادہ یقینی صورت اختیار کر گیا ہے کہ ہمیں موت آئے گی اور ہم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اور ہمارا رب ہم سے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھے گا۔ یہ ایمان اور اسلام کی تعلیمات کی اساس ہے، عقیدہ قیامت۔ تو اب اسی حوالے سے یہاں پر کافروں کو یہ بات دلائی جا رہی ہے اور سمجھائی جا رہی ہے، اور انہیں کہہ دیا گیا ہے کہ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ۔ انسان کے لیے سب سے بڑی خسارے کی بات یہ ہے کہ انسان جب اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا دے کہ میں نے رب سے ملاقات نہیں کرنی ہے، تو جب انسان یہ سوچ لے کہ میرا رب سے سامنا نہیں ہوگا، یہ اس کی خسارے کی ابتدا ہو گئی، اس کی گمراہی کی ابتدا ہو گئی۔ اور جس نقطے پر پہنچ کر اس میں وہ یہ عقیدہ رکھ لیا کہ نہیں، میں عبث اور بیکار نہیں ہوں، میرا رب سے گویا کہ مکالمہ ہوگا، میرا رب سے سامنا ہوگا، اسی نقطۂ زوال کے وقت بھی اگر یہ نقطہ اس کے ذہن میں آ گیا تو وہ عروج کی منزل چڑھنا شروع کر دے گا، اور اگر وہ عروج کے منازل پر پہنچا ہوا ہو، اس کا شاہین روحانی چاہے کسی لاہوت یا ہمالیہ پر پرواز کر رہا ہو اور دل سے یہ خیال اوجر ہو جائے کہ میں نے رب سے نہیں ملنا ہے، تو اسی وقت وہ زمین پر آ کر گر جائے گا۔ تو اصل پرواز جو چیز دلاتی ہے وہ اس بات سے دلاتی ہے کہ ہم نے رب سے ملاقات کرنی ہے، اور اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو میرے ملاقات کا شوق رکھتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اب یہی بات گویا کہ کفار و مشرکین کو سمجھائی جا رہی ہے۔ پھر ایک آگے ایک اچھی مثال دے دی گئی تھی، اللہ نے فرمایا تم تو انسان ہو، تمہیں احسن تقویم بنایا گیا، تمہیں عقل دی گئی ہے، ہم تمہیں کیسے آزاد چھوڑ سکتے ہیں اور تم کیسے بے معنی پیدا کیے جا سکتے ہو؟ ارے وما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحہ، کیا تم نہیں دیکھتے یہ زمین پر جو چوپائے رینگتے ہیں اور آسمان پر جو یہ پرندے اڑتے ہیں، ان کو بھی ہم نے بیکار نہیں پیدا کیا، الا امم امثالکم، ان کو ہم نے تمہارے مثل بنایا ہے. یعنی ان جانوروں سے، جانوروں کو جو اللہ نے ہمارے مثل قرار دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم بھی جاندار ہو، یہ بھی جاندار ہے، تم بھی روح رکھتے ہو، ان میں بھی روحیں موجود ہیں، تم بھی مخلوق ہو، یہ بھی مخلوق ہے. ہم تو جانوروں سے پوچھیں گے. گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے ساری تقریریں کی ہیں اس پر، کہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ پل صراط پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کو دیکھا کہ دو بکری آپس میں لڑ رہی تھیں، ایک بکری نے سنگ ماری دوسری کو تو اس کے پیٹ میں بچہ تھا، حاملہ تھی، اور وہ زائل ہو گیا. تو حضور مسکرانے لگے. صحابہ نے کہا کہ حضور اس مسکراہٹ کی بات کیا ہے؟ سید عالم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بکری جس کو ضرر پہنچا ہے، یہ قیامت کے دن اللہ سے مطالبہ کرے گی، اور اس بکری کو لایا جائے گا جس بکری نے اس کو مارا ہے، اور اس بکری کو قصاص دلایا جائے گا. فرمایا رب کا قانون ہے. تو قرآن یہاں پر کہتا ہم نے جانوروں میں قصاص رکھا ہے، جانوروں میں پوچھ گوجھ رکھی ہے، جانوروں میں باز پرس رکھی ہے. تو تم تو انسان ہو، عقل تک سلیم کے مالک ہو، تو ہم تم کو کیسے بیکار بنا چکے ہیں؟ تم سے بھی یقیناً پوچھا جائے گا. جب جانوروں کے ایک دوسرے سے ظلم کی باتیں پوچھی جائیں گی، جانوروں سے ایک دوسرے سے متعلق ظلم اور طغیانی اور بغاوت کی باتیں پوچھی جائے گی، تو یقیناً تم میں سے بھی جو شخص ہمارے دین کے ساتھ بغاوت کرے گا، ہماری تعلیم کے ساتھ بغاوت کرے گا، یا تم میں جو شخص ایک دوسرے پر ظلم کرے گا، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ آج اگر وہ کئی سیٹیں لے کر انتخاب میں آ چکا ہے تو وہ بچ جائے گا. قیامت کے دن رب کریم کے حضور نمرود اور فرانین اور بڑے بڑے یزید پیش کیے جائیں گے، تو یہ یزید بھی خدا کی بارگاہ میں آئیں گے جو لوگوں پر جبر کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، لوگوں کا ناحق مال کھاتے ہیں، رعایا پر ظلم کرتے ہیں، ساری رعایا کو تڑپا کر رکھتے ہیں، اور خود اپنے لوگوں کو آرام اور عیش اور عشرت کی زندگی دیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا تم کیسے بچ سکتے ہو؟ ہم نے تو جانوروں کی داد رسی کو سننا ہے، ہم نے تو جانوروں کو بدلہ دلانا ہے، تو انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ ہمارے یہاں پر بالخصوص حکمرانوں کو عقل کے ناخن، لیکن وہ ڈھیٹ اور حرام خوری سے دل پر اور ذہنوں پر اس قدر پردے طاری ہو چکے ہیں کہ جناب اب کوئی تعلیم ان کو اثر نہیں دے سکتی. ایک تعلیم دے سکتی ہے کہ اگر جب تک ان کو ہارٹ اٹیک کا ایک زبردست قسم کا جھٹکا نہ لگے، یا جناب ان کو کوئی کینسر کا مرض نہ لگے، یا جناب ان کو کوئی علاج مرض نہ لگے، تب تک جب موت کا جھٹکا لگے گا تو شاید پھر یہ قرآن کی آیتیں سمجھ میں آئے گی، شاید پھر اسمبلیوں میں کوئی ایسی پالیسی بنے گی کہ جس میں مسلمانوں کے لیے کوئی رعایت اور نرمی کا پہلو نکالا جائے گا، شاید پھر وہ لوگ سمجھیں گے کہ مرنے کے بعد ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. اگر ہم پاکستان چھوڑ کر بھاگ بھی گئے تب بھی موت ہمیں نہیں چھوڑ رہی ہے. تو اس وقت شاید وہ اس بات کو سمجھے کہ ہم نے جو ظلم اور بربریت اس عالم میں طاری کی ہوئی ہے، رب فرماتا ہے ہم نے جانوروں کو گویا کہ فضول نہیں بنایا، تو ہم انسان کو فضول کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو یہ ساری باتیں قیامت کے وجود کو یاد دلانے کے لیے اور باز پرسی کے لیے اللہ رب العزت کی جناب میں گویا کہ ذکر کی جا رہی ہے. یہاں پر ایک بات اور قابل ذکر ہے جو میں نے گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، کہ اللہ نے فرمایا الا امم امثالکم، کہ ان جانوروں کو، ان درندوں کو، ان پرندوں کو اور ان حشرات عرض کو ہم نے تمہارے مثل بنایا، یہ تمہارے مثل ہے. یہاں پر علماء سوال اٹھاتے ہیں کہ جانوروں کو ہم سے تمثیل دی گئی ہے، جانوروں کو ہم جیسا کہا گیا ہے، تو کیا انسان جانوروں جیسا ہے؟ کوئی انسان بندر جیسا ہے؟ کوئی انسان حمار جیسا ہے؟ کوئی انسان خنزیر جیسا ہے؟ کوئی انسان، کوئی جناب کوے جیسا ہے کہ پرندوں سے تشبیہ دی گئی اور اس کو گویا کہ عام حشرات عرض سے تشبیہ دی گئی؟ اور قرآن کہتا ہم سالکم، یہ تمہارے مثل ہے. اب مثلیت کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. اگر یہ کوئی کہے کہ جانور ہمارے جیسے نہیں تو یہ کفر ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہم سالکم، یہ تمہارے جیسے ہیں. اب سوال ہوتا ہے کہ جانور ہمارے جیسے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہاں پر تمام لوگ یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ جانور ہمارے جیسے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ من کل الوجوہ، وہ ہر فضیلت میں ہم جیسے ہیں، صرف ایک فضیلت میں ہم جیسے ہیں کہ وہ بھی خدا کی مخلوق، ہم بھی خدا کی مخلوق. تو اللہ نے جو ہمارے مثل کہا ہے وہ صرف ایک نسبت پر کہا ہے، ایک نسبت پر کہا ہے کہ جناب وہ بھی مخلوق ہیں، تم بھی مخلوق ہو، ان سے بھی پوچھا جائے گا، تم سے بھی پوچھا جائے گا، تم بھی جاندار ہو، وہ بھی جاندار، اور ہر زیرو سے سوال ہوگا. تو یہاں پر ذرا آپ غور فرمائیے کہ صرف انسان ہونا, ورنہ تو جانور اور حشرات عرض ان میں بھی روح موجود ہے, ہم میں بھی روح موجود ہے. اور علم منطق اور علم فلسفے کا قاعدہ یہ ہے کہ ہر زی روح کو حیوان کہا جاتا ہے, ہر زی روح کو حیوان کہا جاتا ہے. اب اس عام حیوان میں اور اس حیوان میں کیا فرق ہے؟ انسان بھی روح رکھتا ہے, اس پر لفظ حیوان کا اطلاق ہوتا ہے, لیکن انسان کو حیوان کہہ دینا یہ توہین ہے. اس لیے کہ انسان میں ایک ایسی فضیلت ہے جو اور حیوانوں میں نہیں ہے. اور فضیلت کیا ہے؟ نطق ہے, بولنے کی فضیلت ہے, عقل کی فضیلت ہے. تو انسان اپنی عقل کی فضیلت کی وجہ سے عام جانوروں سے ممتاز ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جانوروں کو اللہ نے ہم جیسا کہا, لیکن اگر کسی انسان کو ہم جانور کہہ دیں یا ان جانوروں کی فہرست میں سے کسی کا ایک نام دے دیں تو وہ سیخ پا ہو جائے گا اور گرم ہو جائے گا. تو ہم اگر یہ آیت پڑھ دیں کہ قرآن نے کہا, میں نے تو نہیں کہا, قرآن نے کہا الا عموم امثالکم, تو وہ کہے گا قرآن نے اس لیے تھوڑی کہا کہ میں پورا ہو بہو جانور جیسا ہو گیا, بلکہ قرآن نے تو ایک وجوہ میں تشبیہ دی ہے کہ وہ بھی جاندار میں بھی جاندار, وہ بھی مخلوق میں بھی مخلوق. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ انسان صرف اپنی عقل کی شرافت کی وجہ سے جانور پر ممتاز ہو گیا, اور صرف ایک صفت کی وجہ سے جس سے وہ ممتاز ہو رہا ہے, شرف انسانیت کی وجہ سے, اب وہ اپنے آپ کو حیوان کہلانا گوارا نہیں کرتا. تو انسان غور سے سن, نبی جو تجھ پر اتنی فضیلت رکھتے ہیں ان فضیلتوں کو یکسر تو چھوڑ کر نبی کو اپنے جیسا کہہ دیتا ہے, تو یہ نبی کی توہین نہیں ہوتی؟ یہ نبی کی توہین نہیں ہوتی؟ آج جو اس بات کے دلدادا ہیں کہ جناب نبی ہم جیسے ہیں, تو میں اس کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ بندر بھی پھر آپ کے جیسا ہے, حمار بھی پھر آپ کے جیسا ہے, اور جو جانوروں کی فہرست سب آپ کے جیسے ہیں. اس لیے کہ امثالکم, اگر قل انما انا بشر مثلکم سے اگر حضور کو اپنے مثل کہنا مکمل طور پر جائز ہو گیا, تو یہاں پر الا امثالکم کہہ کر آپ کو بھی حمار اور یہ تمام جانوروں کی فہرست کے القابات کے ساتھ آپ کو بھی نوازنا جائز ہو گیا. لیکن اگر آپ صرف شرف انسانیت کی وجہ سے اپنے آپ کو انسان سے ممتاز سمجھتے ہیں, تو اے ظالم انسان, تجھے جانوروں پر اتنی فضیلت نہیں جتنا تجھ پر نبی کو فضیلت ہے, تو اتنے درجوں کو تو چھوڑ کر صرف ایک فضیلت کی وجہ سے اپنے آپ کو حیوان نہیں کہلاتا, اور تجھ پر نبی کو اتنی فضیلت ہے تو ساری فضیلت کو چھوڑ کر نبی کو اپنے جیسا کہہ دیتا ہے. تو یقیناً انسان کو جانور کہنا انسان کی توہین ہے, اسی طرح نبی کو محض آدمی کہہ دینا یہ بھی نبی کی توہین ہے. محض انسان کہہ دینا یہ نبی کی توہین ہے. اسی فلسفے کو میں تھوڑا سے آگے لے کر آپ کے لیے چلتا ہوں. دیکھیے, علماء نے یہاں پر دو قاعدے بیان کیے ہیں. اب دیکھیں, جانور بھی روح رکھتا ہے, انسان بھی روح رکھتا ہے, لیکن جب اللہ سے مقابلہ ہو, اللہ کے مقابل میں ذکر کیا جائے ساری مخلوق کا, تو پھر جانور اور ہم سب ایک ہی ہیں. کیا مطلب؟ اللہ خدا, ہم مخلوق. جب ہمارا تعارف ساری خدائی کا تعارف جب خدا کے مقابلے پر ہوگا کہ اب تم کون اور یہ کون, تو کہا جائے گا یہ خالق تم مخلوق. تو جب ہمارا تعارف خدا کے سامنے ہوگا تو ہم مخلوق ہوں گے, لیکن جب ہمارا تعارف آپس میں ہوگا تو وہ جانور ہوگا, یہ انسان ہوگا, فضیلت ہو جائے گی. تو اسی طرح سمجھیے کہ جب نبی کا تعارف خدا کے سامنے ہوگا تو بشر کہا جائے گا, لیکن جب ہمارے سامنے ہوگا تو بشر کہنا توہین ہوگی, بشر کہنا توہین ہوگی. جس طرح کہ انسان کا تعارف ساری خدائی کا تعارف خدا کے سامنے ہوتا ہے, تو اب انسان کو کیا کہا جائے گا؟ مخلوق. لیکن جب مخلوق میں آپس میں تعارف ہوتا ہے تو یہ کہا جائے کہ یہ گدھا بھی مخلوق ہے اور حضرت صاحب آپ بھی مخلوق ہے, تو یہ توہین ہے. اس وقت ذات کو نہیں دیکھا جائے گا, کمالات کو دیکھا جائے گا, اس وقت عظمت کو دیکھا جائے گا, اس وقت فضیلت کو دیکھا جائے گا. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ جب نبی اور خدا کی بات آ جاتی ہے, نبی کا تشخص جب خدا کے سامنے رکھا جائے, اب نبی کا تعارف دیکھا جائے, تو پھر قرآن کی آیت بنے گی کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. اے لوگو, میں تم جیسا انسان ہوں, مجھ پر وحی کی جاتی ہے, اور میرا تقابل اگر خدا سے کہو تو نہ تم خدا ہو نہ میں خدا ہوں, تم بھی مخلوق میں بھی مخلوق. تو رسول کا تعارف اگر خدا کے مقابلے میں کیا جائے تو مخلوقیت میں سب برابر ہے, لیکن جب مخلوق میں لا کر نبی کو دیکھو تو نبی کو مخلوق صرف کہہ دینا یہ توہین ہے. جس طرح کے جانوروں کو سامنے رکھ کر صرف حضرت صاحب کو مخلوق کہنا اور گدے کو بھی مخلوق کہہ دینا یہ حضرت صاحب کی توہین ہے, اسی طرح نبی کو مخلوق میں رہ کر محض انسان کہہ دینا
محض اپنے جیسا کہہ دینا یہ نبی کی توہین ہے. اس وقت نبی کی ذات کو نہیں دیکھا جائے گا, نبی کے کمالات کو دیکھا جائے گا, نبی کے کمالات کو دیکھا جائے گا. اور اسی کو امام راضی علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے کہ جناب دو قسم کا تعارف ہوتا ہے, مخلوق کا تعارف دو قسم کا ہے, ایک خدا کے سامنے اور ایک ان کے اپنے کے سامنے. اب مخلوق کا تعارف اگر خدا کے سامنے ہوگا تو خدا کے بندے ہوں گے, اور جب اپنے میں ہوگا تو عام بندے نہیں ہوں گے. عام بندے, کوئی بندہ جیل میں سڑ رہا ہوتا ہے, کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جس کی دستخط سے بڑا بڑا قاتل آزاد ہو جاتا ہے, کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی کوئی سننے والا نہیں ہوتا, کوئی ایسا ہوتا ہے کہ زبان ہلائے تو جناب سارا نظام ادھر سے ادھر ہو جائے, کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جو تنکا نہیں اٹھا سکتا, اور کوئی ایسا ہے جو سورج کو دیکھ لے تو ڈوبا ہوا سورج نکل آ جاتا ہے. تو یہ کمالات کو دیکھنا پڑتا ہے, یہ سارے کمالات کو ہٹا کر اگر ایک مثل کہا جائے تو پھر ہر انسان کو بندر کہنا بھی جائز ہو جائے گا, جانور کہنا بھی جائز ہو جائے گا. تو عقل کے ناخن اپنا ایمان بچانے کی فکر کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو نبی کو بشر ثابت کرنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں. تو نبی کو بشر ثابت کرنا ہے تو خدا کے مقابلے میں ثابت کرو, اور اپنے سامنے ثابت کرو گے تو ان کو آقا ماننا پڑے گا, ان کو بشر کہنا پھر توہین ہوگی. اور یہ کفار کا طریقہ رہا ہے, اور یہ گویا کہ مشرکین کا طریقہ رہا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام حضور کے سامنے کھڑے ہیں اور منافقین کھڑے ہیں, منافقین حضور کو اپنے مقابلے پر لاتے ہیں اور اس وقت کہتے ہیں ہم بھی انسان ہیں تو یہ بھی انسان ہے. صحابہ حضور کی بشریت کو رب کے مقابلے پر لاتے ہیں اور اپنے مقابلے میں حضور کی بشریت نہیں لاتے, حضور کا کمال لاتے ہیں کہ ہم کیا ہیں, یہ تو اللہ کے نبی ہیں, ہم کیا ہیں, ان کی رضا تو خدا چاہتا ہے, ہماری کیا اوقات اور حیثیت ہے, ان کی رضا کے بغیر تو جبریل اپنے مسکن پر نہیں پہنچ سکتا. بدر کی روایت ایک نہیں درجنوں موجود ہے, بدر سے جب فارغ ہو کر جبریل آسمانوں پر چڑھے تو دروازہ بند کر دیا گیا. یہ ابن کثیر نے لکھا, کہا مولا کیوں, فرما میرے محبوب سے پوچھا جاؤ. جبریل لوٹ کر آئے, عرض کی یا رسول اللہ میں تو چلا گیا تھا آسمانوں کے دروازے بند کر دیے گئے. جبریل جو تمام فرشتوں پر فضیلت رکھتا ہے لیکن اس کی فضیلت مصطفیٰ کے صدقے ہے. یہ کمال پیش کرو, ایسا کوئی مولوی ہے جس کی فضیلت ایسی ہو, ایسا کوئی پیر ہے, ایسا کوئی جماعت کا امیر ہے, تو جو آپس میں تعارف ہوگا تو حضور کے کمال بتانے پڑیں گے. اگر حضور کو یہاں بشر کہہ دیا گیا تو یہ کفار کا طریقہ ہے. جب رب کے مقابلے پر ثابت کرو گے تو بشر کہو گے, اور اپنے مقابلے پر ثابت کرو گے تو خلق کا آقا کہو گے, خلق کا آقا کہو گے. لوٹ کر آئے, عرض کی یا رسول اللہ کہ آپ راضی ہو گئے ہیں؟ سرکار نے مسکرا کر فرمایا ہاں اب میں راضی ہو چکا ہوں, اب اڑے تو دروازے ساتوں آسمان کے کھلے ہوئے. تو یہ مقام آپ کو بتانا پڑے گا, یہ فضیلت آپ کو گویا کہ ذکر کرنی پڑے گی. ایک بات میں ضمن عرض کر دوں, پھر اس موضوع کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے, جاری کریں گے, کیونکہ یہ ایمان کی اساس. اب ایمان بنے گا اس سے, اب ایمان بنے گا اس سے کہ آپ نے ابلیس کو نہ دیکھا, ابلیس آدم کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے یا اللہ فضیلت کیا, یہ بھی مخلوق میں بھی مخلوق. تو اللہ نے فرمایا یہ مخلوق ہے میرے مقابلے پر کیونکہ میں خالق ہوں, لیکن یہ تیرے مقابلے پر مخلوق نہیں, یہ میرا خلیفہ ہو چکا ہے. اب تو جھکے گا اس کے سامنے, اب یہ میرا خلیفہ ہو چکا ہے. اب وہ جس بات کو رب کے مقابلے پر جاننا تھا وہ آپس میں لے کر آئے, کمالات کو چھوڑ کر ذات پر آ گیا. ذات نبی کی جب دیکھی جائے گی, جب سامنے ذات خدا کی ہوگی, اس وقت نبی کو مخلوق کہا جائے گا. لیکن جب ہم جمع ہو جائیں گے سارے مخلوق تو نبی کی ذات کو نہیں دیکھا جائے گا, نبی کے کمالات کو دیکھا جائے گا, نبی کی عظمت کو دیکھا جائے گا, نبی کے شرف کو دیکھا جائے گا. اور یہی ایمان ہے. اس لیے دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان, حضور اگر وضو کرتے ہیں تو پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے, حضور اگر لعاب زمین پر ڈالتے ہیں تو جناب وہ لعاب زمین پر گرنے نہیں دیتے. تعظیم کیسی, عروہ بن مسعود بخاری کتاب المغازی میں, پکے کافر تھے, کافروں کے ایسے ایجنٹ تھے کہ کافر ان کو کہیں پر بھی بھیج دیتے تھے, لیکن جب وہ حدیبیہ کے مقام پر حضور کے صحابہ کا عمل دیکھ کر آئے, کوئی انسان کسی انسان کی اتنا ادب نہیں کر سکتا جس طرح صحابہ نے حضور کا ادب کر کے دکھایا. لوٹ کر آئے تو عروہ بن مسعود ابو سفیان سے کہنے لگے تم اس قوم سے نہیں جیت سکتے. کہا کیوں؟ فرماتے واللہ لقد وفدت ملوکا کثیرا, میں کئی بادشاہوں کے دربار میں تمہاری جانب سے جاسوس بن کر گیا ہوں. وفدت قیصر و کسرا و النجاشی, میں قیصر کے دربار میں بھی تمہاری جانب سے جاسوس بن کر گیا, اور جو جاسوس ہوتا ہے وہ کتنا قوم کا معتمد ہوتا ہے. تو یہ عروہ بن مسعود کہتے کسرا کے دربار میں گیا, نجاشی کے دربار میں گیا, لیکن ما رأیتو اصحابہ یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا, لیکن میں نے کسی کے غلام اور خادموں کو اپنے سردار کی تعظیم کرتے ہوئے ایسا نہیں دیکھا جس طرح محمد عربی کے غلاموں کو محمد کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا. اب انہوں نے صحابہ کی نمازیں نہیں دیکھی تھی, صحابہ کی، یہ الگ بات ہے کہ نمازوں سے بھی متاثر ہونا چاہیے، لیکن عروہ بن مسعود مسلمان ہو رہے ہیں، وہ صحابہ کی نمازوں سے نہیں ہو رہے، وہ صحابہ کے ادب سے ہو رہے ہیں، کہ اتنا ادب، تو فرمایا اس ادب کو دیکھ کر اور اپنی نبی کے کمالات کو جس انداز میں وہ مناتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، فرمایا اس کو دیکھ کر اب میرے دل سے سارا کفر چھٹ گیا اور میرے دل میں ایمان توحید کی شمع فروزہ ہو گئی. تو لہذا جو شخص حضور کی ذات پر الجھا رہے گا وہ نماز پڑھنے کے باوجود منافق ہو جائے گا، لیکن جو حضور کے کمالات پر فضائل بیان کرتا رہے گا وہ قطرہ ہوگا، خدا اس فضیلت کے تحت اس کو آبشار بنا دے گا. یہ صحابہ کا طریقہ رہا ہے اور یہ تمام طریقے رہے. تو ایک قاعدہ صرف اس بحث کے اندر ذہن میں رکھ لیجئے، ایک ہے نبی کی ذات، ایک ہے نبی کی عظمت. ایک ہے نبی کی ذات اور ایک نبی کی عظمت. نبی کی ذات ہے بشریت، اور نبی کے کمال ایسے کہ کوئی بشر اس کی جوتی کی راہ تک نہیں پہنچ سکتا، نالین کی راہ تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ اس مقام کو پا سکتا ہے. تو اپنی طرح کہتا ہے نبی بھی میرے آقا جیسے نہیں ہے، جو مقام میرے آقا کا ہے نا کوئی نبی بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا. تو یہ عام مولوی صاحب جو ممبر پر چیختے رہتے ہیں یہ کہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ کوئی صحابی نہیں پہنچ سکتا، کوئی رسول نہیں پہنچ سکتا، کوئی نبی نہیں پہنچ سکتا. تفاسیر میں ساری جگہوں پر لکھا ہے کہ انبیاء کو نبوت بھی ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے ملی. اور سرکار خود فرماتے ہیں کہ خدا کا سب سے بڑا نبی ابراہیم خلیل ہے نا، مسلم شریف حدیث ہے، فرمایا یوم یرغب الخلق الیہ حتی ابراہیم، کا قیامت کا دن ہوگا سب نبی کانپ رہے ہوں گے، یہاں تک کہ ابراہیم بھی اپنی بات کو خدا سے منوانے کے لیے میرے قدموں پر آئیں گے. فرمایا یوم یرغب الیہ الخلق، قیامت کے دن ساری خدائی میرے قدموں پر آئے گی، حتی ابراہیم، یہاں تک کہ میں ابراہیم کا سفارشی بنوں گا. تو جناب فضیلت میں ابراہیم میرے آقا کا مقام نہیں پکڑ سکتے. تو حضرت صاحب آپ نے ساری تقریر اس پر لگا دی کہ نبی ہم جیسے تھے، نبی ہم جیسے تھے. تو خدا آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آپ نے اس کو گرانے میں، ختم کرنے میں کوئی کوشش نہیں رکھی. نوٹ اور مقدمہ نبوت کے حوالے سے ایک بات یاد رکھ لیجئے، ایک نبی کی ذات ہے اور ایک نبی کی عظمت ہے، یعنی کمال ہے، ایک اس کی فضیلت ہے. اس کو ذکر کب کریں گے؟ اب اس کو اگر آپ ترکیب سے ہٹائیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی. اگر رب کے سامنے نبی کا تعارف ہوگا تو پھر نبی کی عظمتوں کا ذکر نہیں ہوگا، نبی کی ذات کا ذکر ہوگا کہ وہ خالق ہیں اور یہ مخلوق ہیں. اور جب مخلوق میں تعارف ہوگا تو اب ذات کا ذکر کریں گے تو غلط ہو جائے گا، اب نبی کے کمالات کا ذکر ہوگا. جب مخلوق میں ذکر ہوگا تو کمالات کا ذکر ہوگا، اور جب خدا کے سامنے ذکر ہوگا تو ذات کا ذکر ہوگا. فرقہ واریت ہوئی جب اور انتشار ہوا جب، کہ جب یہ دونوں سسٹم کو خراب کر دیا گیا، جو اس کی سطح تھی اس سطح سے ہٹا دیا گیا. اس لیے اب صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کتنے جرأت مند، کتنے مدبر ہیں. لیکن حضرت عمر جیسا جب میرے آقا کے سامنے آتا ہے تو گھٹنوں کے بل گر کر کہتا ہے حضور ہم اس بات سے راضی ہیں، ہاتھ جوڑ کر، بخاری موجود ہے، جب حضور کو جلال آتا تھا تو حضرت عمر پہلی صف میں آ کر گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے. یعنی جس طرح بندہ گھٹنوں کو زمین پر لگا دے اور اپنی کمر کو سیدھا کر کے سرکار کے سامنے ہاتھ جوڑے اور سر جھکا کر کہے یا رسول اللہ ہم اس بات پر راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم اس بات پر راضی ہیں کہ آپ ہمارے رسول ہیں، ہم اس بات پر راضی ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے. حضور برائے کرم جمال فرمائیے، حضور رحم فرمائیے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جلال کو رحمت کی طرف دعوت دینے کے لیے حضرت عمر کا یہ عمل ہوا کرتا تھا. اگر یہ بات میں حضرت عمر کے علاوہ کہتا تو شاید کسی کو پن لگ جاتی، لیکن یہ حضرت عمر کا عمل ہے جو کہتے ہیں کہ حضور تو حضور، حضور کے جانور کا پیشاب بھی اگر ہو تو اس کی بھی تعظیم ہوگی. جو بخاری شریف حدیث موجود ہے، صحابہ کرام اس جانور تک کی تعظیم کرتے تھے اور اس جانور کے بول و پیشاب کی بھی توہین کو برداشت نہیں کرتے تھے. کیا مطلب؟ اس وقت ذات سامنے نہیں ہوتی تھی، کمال نبوت ہوا کرتا تھا، عظمت نبوت ہوتی تھی. یہی فرق ہے جو امام احمد رضا نے پیش کیا کہ تمام باتوں کو، کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، دونوں درجے لائیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. دونوں سطح لے آئے گا. جب ذات کی بات ہوگی تو یہی ہوگا، اور یہ کہنا کہ وہ اپنی طرح مثل بشر تھے یہ کفار کا طریقہ ہے، یہ منافقین کا طریقہ ہے. قرآن اٹھا کر پڑھ لیجئے، اللہ ہمیں بارگاہ رسالت میں ادب سے بولنے کی توفیق دے. کے پیچھے بھی آپ چلے اور آپ کے دل میں حضور کا ادب آ گیا تو اب نماز نماز بن جائے گی، اب روزہ روزہ ہو جائے گا، اب زکات زکات ہوگی. اللہ ہمیں ادب مستفیدی بدانے کی توفیق عطا فرمائے. اقبال داڑھی منڈاتا تھا لیکن بات بڑی خوب کر گیا کہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا
لوح قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.